الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تنازل علما سورہ مریم میں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے واقعات بیان فرماتے ہوئے سب سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، ان میں سے ایک تو ولیہ تھیں اور زکریہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ان کے قصے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کیوں بیان فرمائے؟ ہمیں قصے کہانیاں بتانے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے کہ ہم ان کے واقعات سے کیا ہدایات لیتے ہیں اپنے لیے۔ کیونکہ قرآن یہ کتاب قصص نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر، جو کہ اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بیان فرمایا، ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہدایات کے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو تذکرہ فرماتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان کا مکالمہ نقل فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا، یا ابتی، بہت پیار سے اپنے باپ سے مخاطب ہوئے کہ اے میرے باپ، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو کہ نہ آپ کی بات سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی آپ کے کوئی کام آ سکتا ہے، تو آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ عبادت کے لفظ کے اوپر جو تفسیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، وہ ہمیں سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند الفاظ کے اندر اس لفظ کو بہت پیارے انداز میں کھولا، فرماتے ہیں کہ کسی کی ایسی اطاعت کرنا کہ حق تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی تعلیم کو حق سمجھے، کسی کی ایسی اطاعت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی تعلیم کو سچ سمجھے، یہ عبادت ہے۔ یعنی عبادت چند افعال کا نام نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی یہ عبادت ہو گئی، آپ نے روزہ رکھ لیا یہ عبادت ہو گئی، زکات دے دی یہ عبادت ہو گئی، حج کر لیا یہ عبادت ہو گئی، یہ عبادت کی شکلیں ہیں اور ان کی شکلوں میں بھی شرائط ہیں۔ مثال کے طور پر آج اس والی مثال کو اکثر آپ کے سامنے آج کل بیان کر رہا ہے کہ نماز افضل ترین عبادت ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو نمٹ نماز عبادت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر جگہ ہر وقت میں نماز پڑھ لیں تو وہ عبادت نہیں بن جائے گی۔ جیسے کہ جو مکروہ اوقات ہیں اس کے اندر اگر نماز پڑھی تو وہ عبادت نہیں بنے، وہ ایک مکروہ عمل کہلائے گا۔ اسی طریقے سے خواتین کے لیے جن ایام کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا، حیض اور نفاس کے دن جو ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی عورت اگر نماز پڑھے گی تو وہ نماز عبادت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ تو اگر نماز مطلقاً عبادت ہوتی تو وہ ہر جگہ عبادت ہوتی، وہ ہر وقت میں عبادت ہوتی، لیکن وہ مطلقاً عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں جو کہ ہم تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے پہنچے ہیں، ان حکموں کے اوپر عمل کرنا عبادت اس کو بناتا ہے. اگر اس کے حکموں کے علاوہ ہم نے نماز پڑھی تو وہ عبادت نہیں بنے گی. تو عبادت دراصل اطاعت کو کہتے ہیں، لیکن یہ اطاعت کی اس شکل کو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے مقابلے پہ کسی دوسرے کی ہر بات کو ترجیح دینا شروع کر دیں تب وہ اطاعت عبادت بن جاتی. تو اسی طریقے سے خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تک پہنچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے کہ سنت پہ عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے وغیرہ، اور گھر کا کوئی فرد چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے برابر کا ہو، وہ ہمیں کہے کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، اور ہم اپنی اس خاندانی رشتہ داری کی وجہ سے، خاندانی تعلق کی وجہ سے یا محبت کے رشتے کی وجہ سے ہم اس کی بات کو ترجیح دیں اور ہم عبادت چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، تو یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر اس شخص کے حکم کو ترجیح دی. تو عبادت کی جو اصل ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق پھر یہ اس شخص کی عبادت بن جائے گی، کیونکہ اللہ کے حکم کے اوپر اس بندے کے حکم کو ترجیح دے رہے ہیں. اور یہ خاندانوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً اس دور کے اندر جو شریعت کا حکم سب سے زیادہ مشکل بنا ہوا ہے وہ عورتوں کا پردہ ہے. جیسا کہ پردے کا شریعت نے حکم دیا ہے، یہ اس وقت سب سے زیادہ مشکل حکم بنا ہوا ہے، پردے میں رہنا جیسا کہ شریعت نے حکم دیا ہے. صرف ایک کپڑا اوپر ڈال لینا یہ پردہ نہیں ہوتا، پردے کی ایک الگ ہی پورا فلسفہ ہے، اس کی الگ ہی تفصیل ہے، اور گھر کے افراد جو ہیں وہ اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، دیندار افراد رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، دنیا دار نہیں، دیندار افراد رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، چھوٹے نہیں، دوست احباب نہیں، بلکہ والدین رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. تو اب اگر والدین کے بات کو یہ مان لے گا یا مان لے گی اور پردے کے حکم کے خلاف عمل کرے گی تو یہ پھر اسی تعریف کے تحت آ جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ان کی جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں. تو اتنی سی بات کیا ان کے باپ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جو بت ہوتے ہیں یہ تو سن بھی نہیں سکتے، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، بتوں نے تو کبھی کسی سے کوئی بات بھی نہیں کری، کبھی کسی کو مدد نہیں کری. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی یہ بات پتا تھی جتنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پتا تھی، لیکن بندہ کیوں پھر بتوں کے سامنے عبادت کر رہا ہوتا ہے، بتوں کے سامنے اپنے سر کو ٹیک رہا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ بتوں نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے. دنیا میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بت نے کسی کو حکم دیا ہو کہ میرے سامنے عبادت کرو، میرے سامنے نماز پڑھو، مجھے سجدہ کرو. کیا خیال ہے کبھی دیا ہوگا کسی نے؟ ہمیں جا کر کے ہر بت سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ سوال، یا ہر بندے سے، ہر کافر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدیہی عمل ہے، بڑی ہی فیکٹ ہے، یہ obvious clear کہ کسی بت نے کبھی کسی کو حکم نہیں دیا کہ میری عبادت کرو. تو پھر کون حکم دیتا ہے؟ حکم وہ بتوں کے مجاور دیتے ہیں جنہوں نے بت خانوں کی سرپرستی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہوتی ہے، وہ حکم دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ تم ان بتوں کے سامنے سجدہ کرو تو یہ بت تمہاری مشکلات میں تمہارے کام آئیں گے، یہ تمہاری دعاؤں کو سنیں گے، یہ تمہارے حالات سے واقف ہیں، یہ تمہاری مدد کریں گے. تو بت تو کبھی کوئی بات نہیں کہتا، کون بات کہتا ہے؟ بات کہنے والے تو وہ انسان ہوتے ہیں کہ جو کہ دوسرے انسانوں کو بے وقوف بنا کر کے ان کو بتوں کی بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں یا بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو حقیقت میں جب ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ہم بتوں کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، حقیقت میں ہم، یا کافر، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں در حقیقت ان انسانوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا ہوتا ہے، ان کی اطاعت کر رہے ہیں نا. عبادت تو اطاعت کا نام ہے نا،
تو اطاعت بتوں کی تو نہیں کر رہے، اطاعت تو اس وقت ہوگی جب حکم آئے گا، اور بت نے تو کبھی کوئی حکم دیا ہی نہیں، بت نے تو کبھی کسی کو کوئی حکم دیا ہی نہیں، تو بت کی عبادت کیسی؟ تو در حقیقت عبادت جو ہے وہ انسانوں کی ہو رہی ہوتی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا، یعنی یہ جو انسان ہے جو کہ آپ کو بتوں کی عبادت کرنے کا کہتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ وہ اس منصب تک نہیں پہنچے تھے، بت خانے کی مجاور ہونے کا منصب، یہ پیدائشی مجاور کوئی تھوڑی تھے کہ پیدا ہوتے ہی جو ہے انہوں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ بتوں کی عبادت کرو، بچپن میں تو انہوں نے دوسرے انسانوں کی اطاعت کری نا، جن لوگوں نے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے کہا، پھر یہ اس پھر یہ ترقی کرتے گئے ترقی کرتے گئے ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ خود اسی منصب کے اوپر پہنچ گئے، جہاں پہ پہنچ کر کے اب یہ دوسروں کو بولنا شروع ہو گئے کہ تم ان بتوں کی عبادت کرو. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آپ جو ہیں وہ ان انسانوں کی بات نہ مانیں، کہ جو کہ حقیقت میں آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، آپ سے کسی مضرت کو کسی برائی کو دور نہیں کر سکتے یہ انسان آپ سے. آگے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، کہ تحقیق کہ میرے پاس ایک علم آیا ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں آیا. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کس سے مخاطب ہیں؟ اپنے والد محترم سے مخاطب ہیں، اپنے باپ سے مخاطب ہیں. اور باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ باپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو مجھے ایک علم ملا ہے جو کہ آپ کو نہیں ملا. اگر ہمارے عام سمجھ کے مطابق دیکھا جائے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بظاہر گستاخی لگتی ہے، لیکن بات سمجھانے کی خاطر یہ عاجز بول رہا ہے کہ یہ بے ادبی لگتی ہے، یہ باپ کے سامنے زبان چلانا لگتا ہے، یہ باپ کو جو ہے وہ عقل سمجھانے کی کوشش لگتی ہے. باپ کی عمر بیٹے سے دگنی تو ہوتی ہے کم از کم، اپنے سے دگنی عمر والا، اور جس کی عمر زیادہ ہوگی اس نے دنیا زیادہ دیکھی ہوتی ہے، اس نے دنیا کے اندر زیادہ وقت گزارا ہوتا ہے، اس کا واسطہ جو ہے وہ زیادہ لوگوں سے پڑا ہوتا ہے، تو اس کا تجربہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن جیسے کہ اردو کے اندر ایک محاورہ ہے کہ بال جو ہے وہ دھوپ میں بھی سفید ہو جاتے ہیں، بال سفید ہونے کا مطلب ظاہر یہ نہیں ہے کہ علم بھی زیادہ ہے، بلکہ کبھی دھوپ میں بھی بال سفید ہو جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ انسان کی بڑی عمر کا ہو جانا یہ مطلقاً اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اس کے پاس علم بھی زیادہ ہوگا. مطلقاً کے کانسیپٹ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرح پیچھے بات کری تھی نا کہ نماز پڑھ لینا مطلقاً اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان نے عبادت کری، کیونکہ یہ شرائط کے ساتھ ہے کہ اگر اللہ کے حکموں کے مطابق نماز پڑھی ہے تب یہ عبادت بنے گی، اگر حکموں کے خلاف نماز پڑھی ہے تب یہ عبادت نہیں بنے گی. بالکل اسی طریقے سے انسان نے جو وقت اس دنیا کے اندر گزارا ہے، اگر اس وقت میں اس نے علم حاصل کیا ہے، علم نافع حاصل کیا ہے، تب تو وہ زیادہ علم والا کہلائے گا، لیکن اگر اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے تو فقط عمر کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ عالم نہیں کہلائے گا، وہ عالم نہیں کہلائے گا. ہاں بھائی عمر زیادہ ہے اس وجہ سے ان کے پاس زیادہ علم ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیا فرما رہے ہیں کہ ابو میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. ایک میٹر آف فیکٹ قسم کی یہ بات ہے. یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے جب ہم دین کے علاوہ کسی اور سائنس کی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر والد محترم کو کمپیوٹرز کا کچھ نہیں پتا، وہ اپنے بیٹے کو کمپیوٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کالج بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھیجتے ہیں. اب وہ اس بچے کے کمپیوٹر کی نالج کی قدر کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے پاس کمپیوٹرز کی نالج نہیں ہے، میرے بیٹے کے پاس کمپیوٹرز کی نالج ہے، اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ اگر میں کمپیوٹر کو غلط استعمال کر رہا ہوں تو خبردار تم نے مجھے کچھ کہا ہو کہ ابو کمپیوٹر کا ایسے نہیں ایسے استعمال کرتے ہیں ورنہ کمپیوٹر خراب ہو جائے گا، ورنہ آپ کا نقصان ہو جائے گا. پھر آپ کو کوئی شرم نہیں آتی بیٹے سے سیکھنے کے اندر کمپیوٹرز کو آپریٹ کرنا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس میں باپ کو کوئی شرم نہیں آتی کہ بیٹے سے پوچھ رہا ہے, بیٹے سے سیکھ رہا ہے, بیٹے کی اصلاح کے مطابق جو ہے وہ اس چیز کو استعمال کر رہا ہے. حتیٰ کہ اپنا علاج کروانے کے لیے بھی باپ اپنے بیٹے جو جس کو اس نے ڈاکٹر بنایا ہوتا ہے اس بیٹے کے علم کی بنیاد پر دوائیاں بھی کھا رہا ہوتا ہے, احتیاط بھی کر رہا ہوتا ہے, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. کوئی شرم نہیں, کوئی ادب کا مسئلہ نہیں. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں پر بس چونکہ میرا علم زیادہ ہے, چونکہ میری عمر زیادہ ہے اور تمہاری عمر کم ہے, میں نے دنیا دیکھی ہے تم نے دنیا نہیں دیکھی, میرا ایکسپوجر زیادہ ہے تمہارا ایکسپوجر زیادہ نہیں ہے, اس وجہ سے چپ ہو جاؤ, خبردار جو تم نے مجھ سے کوئی بات کری ہو, زبان چلاتے ہو میرے سامنے, مجھے سکھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا حرام ہے کیا حلال ہے, میں کیا غلط کر رہا ہوں, کس وجہ سے مجھے نقصان ہوگا دنیا کے اندر اور آخرت میں. تمہیں کیا پتا, تم تو ابھی کل کے بچے ہو, تمہیں کیا پتا اس بات کا. دین کے اندر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. کیسے آ جاتی ہیں؟ اس لیے کہ دین کے معاملے میں خصوصاً شیطان محنت کر رہا ہوتا ہے اور اس طریقے سے باتیں ہمارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے, یہ وساوس, یہ خیالات, یہ خطرات ہمارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے تاکہ ہم دین کی بات کو قبول نہ کریں. تو اس وجہ سے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, اچھا خاصا جو ہے وہ دینی علم حاصل کرنے والے لوگ بھی جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر کسی کی عمر زیادہ ہے تو چھوٹے کو اس کی بڑے کی ادب کرنا چاہیے, چھوٹے کو بڑے کا خیال کرنا چاہیے. دینی علوم کے معاملے میں بھی, یعنی کہ دنیاوی علوم کے معاملے میں, دینی علوم کے معاملے میں بھی عمر چونکہ اس کی زیادہ ہے اس وجہ سے ان کو اس سے سیکھنا چاہیے. بھائی دینی علوم کا معاملہ دینی علوم کا معاملہ ہے, اگر آپ کے پاس دنیاوی علوم ہے تو بے شک جس کے پاس کم ہے اس کو زیادہ علم والے سے سیکھنا چاہیے, لیکن دینی علوم میں تو ایسا نہیں ہے نا. کامن سینس کی بات ہے, سمپل سمپل لاجک ہے. دینی علوم کے اندر معاملہ علوم کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح باقی سارے علوم کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو عمر زیادہ ہونے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ اس کو زیادہ پتہ ہے, اس کو زیادہ شریعت کا پتہ ہے, اس کو زیادہ علم کا پتہ ہے, اس کو زیادہ حقیقت کا پتہ ہے. اگر کسی کو ابھی بھی بات نہیں سمجھ میں آئی تو قرآن کی مثالیں موجود ہیں اس کے اوپر. سب سے بڑی مثال تو یہی جس کے اندر باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے. باپ کافر ہے, بیٹا اللہ کا نبی ہے. بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے نبی بنایا ہے, نبوت والا علم علوم نبوت مجھے عطا کیے ہیں, آپ کو عطا نہیں کیے, تو اس وجہ سے فتبعنی, آپ میری اتباع کیجئے اگرچہ کہ میں آپ کا بیٹا ہوں, اگرچہ کہ آپ اس دنیا میں آنے میں سبب بنے میرے, لیکن اتباع آپ نے میری کرنی ہے, میں نے آپ کی نہیں کرنی. اور کیوں کرنی ہے؟ اہدکا صراطا سویا, تاکہ میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے سکوں, میں آپ کو سمجھا سکوں سیدھا راستہ کیا ہے. تو بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے اور باپ کافر ہے, بیٹا نبی ہے. دوسری مثال قرآن سے, جبکہ عمر میں بڑے لوگ وہ کافر نہیں ہیں. یہاں تو چلو بھی کوئی کہے گا ہاں بھائی وہ تو کافر تھا نا, اس وجہ سے کافر کو تو ظاہر ہے نبی کی بات ماننی چاہیے. نہیں, عمر میں بڑے ہیں, ایمان والے ہیں اور اچھے خاصے نیک بھی ہیں, بس ایک معاملے میں ان سے غلطی ہو گئی. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی, یوسف علیہ السلام عمر میں سب سے چھوٹے ہیں اور ان کے 10 بھائی ہیں جو کہ سب عمر میں ان سے کئی گنا زیادہ بڑے ہیں. 10 بھائی, بنیامین 11 تھے, وہ تو اس کے اندر انوالو ہی نہیں تھے اس پلاٹ کے اندر. 10 بھائی جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف پلاٹ کرتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کا رشتہ کیسا ہے کہ بالکل ابتدا کے اندر ہی یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا جاتا ہے, 40 سال کے بعد, جس کی تعبیر بھی ہوتی ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور جب اس کی تعبیر ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے بڑے بھائی, سارے کے سارے بڑے بھائی, حتیٰ کہ باپ اور ماں, یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں جو کہ عمر میں سب سے چھوٹے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کے پاس علوم نبوت آئے ہیں, ان کے پاس علوم نبوت نہیں آئے، اگرچہ کہ یعقوب علیہ السلام ہے تو نبی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جی آپ بھی کریں، آپ کی بیگم صاحبہ بھی کریں۔ تو عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ لازمی نہیں ہوتا کہ جی آپ نے بڑے کی بات ماننی ہے ہر معاملے کے اندر، جس معاملے میں اس کے پاس زیادہ علم ہے اس معاملے میں آپ اس کی بات مانیں۔ لیکن دینی علوم کے اندر تو جس کے پاس دینی علوم آئے ہیں اس کی بات ماننی پڑے گی، چاہے وہ عمر میں کتنا چھوٹا ہو۔ اور تیسری مثال، پہلی مثال تھی کافر کی، یہ بڑا کافر تھا۔ دوسری مثال تھی کہ جس میں گناہ کے اندر انوالو بڑے بھائی تھے 10۔ اور تیسری مثال تو نبیوں کی مثال، بڑا بھائی ہے 3 سال بڑے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں ہارون علیہ السلام، لیکن کس کی اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کس کو بڑا لیک بنا کر کے چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ چھوٹے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس چھوڑ کر کے کوہ طور پہ جاتے ہیں اور واپس آ کر کے پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل یہ گو سالہ پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام آ کر کے اپنے بڑے بھائی، قابل احترام بھائی ہارون علیہ السلام، ان کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں، ان کے سر کے بال کو پکڑ لیتے ہیں، حتیٰ کہ ہارون علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بھائی سے یہ درخواست کرنی پڑتی ہے، اور قرآن نے اس درخواست کو قرآن میں رکھ چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، رہتی دنیا تک لوگ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اس واقعے کو کیا فرماتے ہیں، یبن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح وہ نہیں کہ یہ سوتیلے بھائی تھے، یہ سگے بھائی تھے، سیم مدر، اے میری ماں کے بیٹے مجھے داڑھی سے نہیں پکڑو، میرے بالوں کو نہیں پکڑو، میں نے تو اس وجہ سے ایسا معاملہ کیا کیونکہ مجھے خوف ہوا کہ یہ زیادہ بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے دنیا کے باقی علوم کے اندر ہوتا ہے، بھائی دین کے اندر بھی یہی اصول چلتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، بس آپ میری اتباع کیجئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے۔ شیطان کی عبادت کے بارے میں آج کل تو سننے میں آتا ہے، یا کچھ سینچریز سے یہ چیز ایک چھوٹے انداز میں، جس کو سیٹن ورشپ کہتے ہیں، شیطان کی عبادت، یہ ایک ریلیجن بنایا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں ایسے جو سیٹن ورشپرز کہلاتے ہیں، جو جس بھی شکل کے اندر انہوں نے شیطان کا مجسمہ بنا کر کے اس کے سامنے جو ہے وہ سر ٹیکتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کی تو عبادت نہیں کرتے تھے، کہیں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ شیطان کا مجسمہ بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ تو شیطان کی عبادت کرنے کا کیا مطلب؟ وہی بات کہ عبادت جو ہے وہ اطاعت کو کہتے ہیں، تو آپ شیطان کی اطاعت نہ کریں، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ کر کے آپ نے شیطان کی اطاعت کو اپنے روش بنایا ہوا ہے، یہی عبادت ہے شیطان کی۔ تو اے میرے باپ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یہ ایک آیت میں 2 دفعہ ابراہیم علیہ السلام شیطان کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اپنے باپ کے سامنے فرماتے ہیں کہ اے میرے والد آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اور اگلے جملے کے اندر فرماتے ہیں، یا ابتی، اے میرے والد، اتنی اخاف ہو، مجھے اس بات کا خوف ہے، این یمسک عذاب من الرحمانی، کہ آپ کو رحمان سے عذاب چھو جائے گا، پہنچ جائے گا، رحمان کا عذاب آپ کے اوپر آ جائے گا، فتکون للشیطان ولیا، بس آپ پھر شیطان کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ تو شیطان کو دوست بنانا، دوستی کا تعلق محبت سے ہے، اور محبت کا تعلق اطاعت سے ہے. محبت انسان کو اطاعت کے اوپر مجبور کرتی ہے. اگر اطاعت نہ ہو تو وہ جھوٹی محبت کہلاتی ہے, فیک محبت. یہ کون سی محبت ہے بھائی, آپ تو محبوب کی بات ہی نہیں مان رہے. تو دوستی کا مطلب ہوتا ہے محبت, ولی محبت والی دوستی. کراہیت کے ساتھ کسی کے ساتھ وقت گزارنا یہ دوستی نہیں کہلاتا. محبت کے ساتھ وقت گزارنا اس کو دوستی کہتے ہیں. بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. تو شیطان کو دوست بنا لینا یعنی شیطان کی محبت اس طرح سے کہ شیطان کی اطاعت کرنا شروع کر دینا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے, یا در حقیقت یہی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ جب انسان شیطان کی اطاعت شروع کر دے اب باقی سارے عذابوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. کیونکہ اب دنیا کے اندر اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی یا آخرت میں اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی, ساری کی ساری کی وجہ کیا بنی, کیونکہ اس نے رب رحمان کی اطاعت چھوڑ کر کے شیطان کی اطاعت شروع کر دی. یہیں سے معاملہ شروع ہوا نا. اگر یہ شیطان کی اطاعت نہ کرتا تو نہ دنیا کے اندر اس کے اوپر مصیبتیں آتی. آزمائشیں آنا الگ بات ہوتی ہے, اس سے تو درجات بڑھتے ہیں مومن کے. مصیبتیں آنا جس سے کہ یہ پروردگار سے دور ہو جائے وہ اس کے اوپر نہیں آتی اگر یہ شیطان کی اطاعت نہ کرتا. تو در حقیقت اصل عذاب تو شیطان کی دوستی میں مبتلا ہو جانا ہے. اور یہی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ شیطان کی دوستی کا شکار ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد سارے عذابوں کے دروازے آپ کے اوپر کھل جائیں گے. لیکن ایک اور بات یہاں پر بہت اہم ہمارے لیے, وہ یہ کہ تین جملوں کے اندر, بلکہ دو جملوں کے اندر اگر آپ ایک آیت کو ایک جملہ قرار دیں, تو ابراہیم علیہ السلام شیطان کا تین مرتبہ تذکرہ فرماتے ہیں. تین مرتبہ شیطان کا ذکر اپنی اس گفت و شنید کے اندر لے کر کے آتے ہیں. کیونکہ شیطان اللہ تعالیٰ نے ہمارا دشمن بنایا, ان الشیطان لکم عدوون, یہ تمہارا عدو ہے, یہ تمہارا دشمن ہے, فاتخذوہ عدوا, اس کو تم دشمن بنا کر کے رکھو. اب ہم ایک درجے تک تو اس کی تفہیم کے اندر جاتے ہیں کہ ہاں بھائی شیطان کو دوست نہ بناؤ, شیطان کو دشمن بنا کر کے رکھو, لیکن اس کے دوسرے درجے پر ہم نہیں جانا چاہتے. دوسرا درجہ اس کا کیا ہے, اس کی سمجھ کا, کہ بھائی جب تم کسی کو اپنا دوست بناتے ہو نا تو اب اس کو زبان سے دشمن, کسی کو تم اپنا دشمن بناتے ہو تو اب زبان سے اس کو دشمن کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہاں بھائی یہ میرا دشمن ہے. یہ تو آپ دوست بھی آپس میں ایک دوسرے, تم تو بڑے بڑے دشمن بنے ہوئے, میرے بڑے دشمن بنے پھرتے ہو. اب زبان سے کسی کو اس نے دشمن کہہ دیا تو کیا یہ واقعی حقیقت میں بھی اس کا دشمن ہو گیا؟ نہیں, وہ تو اس کا دوست ہے. ایسے ہی بس زبان سے کہہ چلا جا رہا ہے کہ دشمن ہے, یہ تو ہنسی مذاق میں چلتا ہے دوستوں کے درمیان. تو کسی کو دشمن کہہ دینے سے وہ دشمن نہیں بنتا, بلکہ جیسا دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو تم, جیسا دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو تم, جیسے دشمن سے احتیاط کرتے ہو تم, بالکل اسی طریقے سے اس شیطان سے بھی احتیاط کرو, اس شیطان سے بھی بچنے کی فکر کرو اور تدابیر کرو اس شیطان سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچانے کی, تب یہ حقیقت میں تمہارا دشمن بنے گا. خالی اس کو دشمن کہہ دینے سے یہ تمہارا دشمن نہیں بن جائے گا. اور اس شیطان کو یاد رکھو جس طرح دشمن کو یاد رکھا جاتا ہے. بڑی مثالوں سے اس بات کو سمجھایا جا چکا ہے کہ دو پڑوسی ملک ہوتے ہیں, وہ پڑوسی ملک ایک دوسرے کے اگر دشمنی کا شکار ہیں تو اب وہ ہر وقت چوکنا رہتے ہیں, یاد رکھتے ہیں اپنے دشمن کو ہر وقت. اگر وہ اپنے دشمن کو بھول جائیں یا اس بات سے غافل ہو جائیں کہ برابر میں ہمارا دشمن ہے, تو اب وہ دشمن موقع پا کر کے ان کے اوپر ایسے حملہ کرے گا کہ ان کی ساری ترقیاتی کام, ان کے سارے جو ڈیولپمنٹ ایفرٹس تھیں, وہ سب کا سب ایک لمحے کے اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا. اس وجہ سے دشمن سے مستقل چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہوتی. تو شیطان ایسا دشمن ہے جو کہ مستقل ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اس سے مستقل چوکن نہ رہنا اور سارے حفاظتی تدابیر کرنا یہ لازمی ہے. اور اس کو یاد رکھنا آرمی والوں کی ایک باقاعدہ ان کی عام زبان کے اندر, دیکھیں جو نبی ہوتے ہیں نا, یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی کی جو آرمی ہے اس آرمی کے یہ جرنیل ہوتے ہیں, یہ جرنلز ہوتے ہیں آرمی کے, جنرلز. یہ آفیسرز ہوتے ہیں, اولیاء اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی آرمی کے آفیسرز ہیں یہ. تو جس طریقے سے آپ پاکستان آرمی دیکھ لیں یا انڈین آرمی دیکھ لیں یا جو بھی آرمی دیکھ لیں, ان کی کانورسیشن کے اندر ایک لفظ آپ کو بار بار ملے گا, دشمن, اینیمی. وہ ہر وقت اینیمی کی بات کرتے ہیں, اینیمی نے یہ کر دیا, اینیمی یہ کر لے گی, اینیمی سے ہمیں یہ اس بات کا خوف ہے, اینیمی کے خلاف ہم نے یہ کیا ہے. اردو میں کہتے ہیں دشمن دشمن دشمن. حتیٰ کہ پچھلے دنوں پاکستان آرمی کو بڑی فکر ہوئی اپنے پبلک ریلیشنز کے اوپر, تو انہوں نے نا ٹی وی ڈرامے بنا دیے پبلک ریلیشنز کی خاطر. تو ٹی وی ڈراموں کو بچوں کو دکھا رہے تھے, وہ ذرا اس میں آرمی ایکسرسائز وغیرہ تھی, تو بچوں کو ایک زمانے میں تھوڑا بہت دکھایا تھا. تو مجھے حیرانی ہوئی, اس کے اندر بار بار دشمن کا تذکرہ, ہر بات کے اوپر دشمن دشمن دشمن, کہ ان کی زبان کے اندر دشمن چڑھا ہوا ہے. پھر مجھے یہ خیال آیا, واقعی قرآن میں اللہ تعالیٰ دشمن کا تذکرہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں. فلاں نبی نے شیطان کا تذکرہ کیا, انہوں نے شیطان کا, اللہ کے نبی نے شیطان کا, ادھر فلاں نبی نے شیطان کیا. حدیث کے اندر ہر وقت شیطان کا تذکرہ, کیونکہ شیطان دشمن ہے. اور دشمن کو بھول جانا یہ انسان کی سب سے بڑی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. اور یہ جو اللہ کی آرمی کے جنرلز ہیں, اللہ کی آرمی کے آفیسرز ہیں, اولیاء اللہ, یہ دشمنوں کو کبھی نہیں بھولتے, ہر وقت دشمن کی یاد دلاتے رہتے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر ہی نہ کرو ہمارے سامنے. کیوں خواہ مخواہ اس کا ذکر کرتے ہو؟ اور اگر کوئی ہمارا چھوٹا ہمارے سامنے اس دشمن کا ذکر کر دے کہ آپ کو جو ہے وہ دشمن سے حملے کا خطرہ ہے, آپ کو دشمن سے احتیاط کرنی چاہیے, لگتا ہے آپ نے دشمن کی بات مان لی, ہم اس کا سر توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہماری مجال کیسے ہوئی کہ تم نے یہ توقع کری کہ دشمن میرے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں, میرے اوپر نہیں کر سکتا, اس دشمن سے میں بھی محفوظ ہوں اور میری اولاد بھی محفوظ ہے. اگر کسی کو ان کے اولاد کے بارے میں نصیحت کریں کہ ذرا شیطان کے حملوں سے اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کریں, خبردار جو تم نے میری اولاد کے بارے میں ایسی بات کری, میری اولاد کے اوپر شیطان کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے اس دشمن کے بارے میں. دشمن کا تذکرہ ہم نہیں سننا چاہتے. ہاں, دوسروں کے بارے میں جو ہمارے دشمن ہیں, انسانوں کی شکل میں جو ہمارے دشمن ہیں, ان کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے, ان کو شیطان جو ہے وہ غلط راستے پہ لے آتا ہے, ان سے شیطان جو ہے وہ برے برے کام کرواتا ہے, لیکن میرے اوپر اس شیطان کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا. تو اس شیطان سے ہر وقت کی احتیاط لازمی ہے. اس آج نے پچھلے دنوں تفصیل سے بات کری, ابھی تو وقت ہی بہت زیادہ کم ہے ہمارے پاس, ختم ہی ہونے والا ہے, تو بہت کم وقت کے اندر کم الفاظ میں سمیٹا پڑے گا اس انتہائی اہم ترین ٹاپک کو. وہ کیا کہ اس آیت کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب سے جو بات کر رہے تھے, اب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جواب شروع ہوتا ہے. اور وہ انہوں نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس لفظ کے اوپر گھنٹوں بات کر بھی چکے ہیں اور مزید کری جا سکتی ہے. فرمایا, قالا, ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا, اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, کہ تم مجھے میرے خداؤں سے ہٹانے کی کوشش کر رہو اے ابراہیم. غصے میں تھا ابراہیم علیہ السلام, پیار سے بات کر رہے, یا ابتی, اے میرے ابو, اے میرے والد صاحب, اور یہ غصے میں ہے, جواب دے رہے, اے ابراہیم, یعنی یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, کیا تم سے مجھ سے باتیں کر رہے ہو؟ غصہ چڑھ گیا, اے ابراہیم, تم مجھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہو میرے خداؤں سے. اس کے اندر اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے, راغبن, رغبت کرنے والا. اس کے تحت بہت لمبی تفصیل ہے. اس نے تو کہا راغبن ان, راغبن ان کا مطلب ہوتا ہے رغبت سے ہٹانے والا. لیکن راغبن کو اگر الگ سے دیکھا جائے تو اس کو رغبت کہتے ہیں, اس کو میلان کہتے ہیں, جب طبیعت انسان کی کسی چیز کی طرف مائل ہو جاتی ہے, اس کو رغبت کہا جاتا ہے. ہمارے مشائخ کے ہاں ایک ورد بڑا مشہور ہے, جب کسی کا دل جو ہے وہ دنیا کی محبت کے اندر آ رہا ہو تو کہتے ہیں یہ والا ورد کریں آپ. ورد کیا ہے؟ لا مرغوبی الا اللہ, میرا مرغوب کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس کے بعد فرماتے ہیں, آپ یہ پڑھیں, لا مطلوبی الا اللہ, میرا مطلوب کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. پھر کہتے ہیں یہ پڑھیں, لا محبوبی الا اللہ, میرا محبوب کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور آخر میں آپ یہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ, میرا معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب اس میں بڑی تفصیل کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت صرف اتنی بات ہم پھر سے سن لیں کہ اس سے ہمیں ایک ترتیب پتہ چلتی ہے. ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے رغبت ہوتی ہے، رغبت کے بعد طلب ہوتی ہے. یعنی رغبت انسان کی جب کسی چیز کی طرف ہوتی ہے، میلان ہوتا ہے، اس کی توجہ کسی چیز کی طرف بنتی ہے، اب وہ اس چیز کو طلب کرنا چاہتا ہے، تب اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں لا مطلوبی الا اللہ، اس کی آپ نفی کریں، نہیں اللہ کے سوا میرا کوئی مطلوب نہیں ہے. طلب کے بعد جب بات آگے بڑھتی ہے تو یہ محبت میں تبدیل ہوتی ہے. تو اگلی ترتیب میں کیا چیز آئی؟ لا محبوبی الا اللہ، محبت کی نفی کریں. اور محبت جب بڑھ جاتی ہے تب وہ عبادت یعنی مطلق اطاعت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ ترتیب ہے، رغبت، پھر طلب، پھر محبت، پھر عبادت. جس کلاس کے اندر اس سورت کی آج کل تفسیر چل رہی ہے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ اس پوائنٹ کو کھولا ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب مثال دل میں ڈالی کہ جب ہم، جیسے عورتیں ہیں، وہ کسی کپڑے کی دکان کے اندر کپڑا خریدنے کے لیے جاتی ہیں تو بس ان کو کپڑا چاہیے ہوتا ہے، لیکن کون سا والا کپڑا خریدنا ہے، کون سی والی پرنٹ خریدنی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا. اب وہ جا کر کے جب دیکھتی ہیں، سارے تھانوں کے اوپر نظر رکھتی ہیں، سارے جو ہے وہ سوٹس کے اوپر نظر ڈالتی ہیں، تو ان کو کوئی ایک پسند آ جاتا ہے، ان کی توجہ اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، ان کی طبیعت کے اندر میلان پیدا ہو جاتا ہے اس پرنٹ کی طرف، اس تھان کی طرف. اب وہ اس کو طلب کرتی ہیں کہ جی ذرا دکھائیں. جب وہ میلان پیدا ہو جاتا ہے نا، تو تھوڑے جو دکاندار ہوتے ہیں کپڑے کی دکان کے اندر، تو اس میں ہر طرح کے دکاندار ہوتے ہیں، کوئی زیادہ شارپ ہوتے ہیں، کوئی کم شارپ ہوتے ہیں، کوئی ذرا کوئی سست قسم کا دکاندار بیٹھا ہوا ہوگا، اخبار پڑھ رہا ہوگا، ناشتہ کر رہا ہوگا، تو وہ بیٹھا ہوا ہے. جب خاتون نے کہا کہ جی اب آپ مجھے وہ تھان دکھائیں، تب وہ جائے گا اٹھا کر کے تھان لا کر کے دکھا دے گا. لیکن جو زیادہ تیز دکاندار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ خاتون کو غور سے دیکھتے ہیں کہ اب یہ کدھر دیکھ رہی ہیں، اب یہ کدھر دیکھ رہی ہیں، اب یہ کدھر دیکھ رہی ہیں. اچھا اس طرف انہوں نے ذرا زیادہ دیکھنا شروع کر دیا ہے. کیا مطلب؟ کہ ان کے دل میں لگتا ہے اس طرف والے تھان کی رغبت پیدا ہو رہی ہے. اب وہ فضائل بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں، بہت اچھا کپڑا ہے بہن جی، بہت اچھا کپڑا ہے جی، ابھی نیا نیا آیا ہے جی، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، آپ اس کو لے لیں گے آپ پہ بہت اچھا لگے گا. یہ نہیں بھی طلب کرتی نا تو بھی وہ اس تھان کو نکال کر کے یوں کر کے دکھاتے ہیں، اس کا جھول دکھاتے ہیں، اس کے اندر کتنا اچھا جھول بنتا ہے. کچھ دکان کے لڑکے تو باقاعدہ ساڑی کے طور پہ اس کو پہن لیتے ہیں کہ جی جب آپ اس کے ساڑی بنائیں گے نا تو آپ کے اوپر یہ ایسا لگے گا، دیکھیں میرے اوپر کیسا لگ رہا ہے. کیا مطلب؟ یہ دکاندار ہے، یہ سیلس پرسن ہے، اور یہ بڑا تیز سیلس پرسن ہے. جیسے ہی اس نے ہانپ لیا کہ ان کے اندر رغبت ہے اس والے پرنٹ کی، اس والے پروڈکٹ کی، اس نے سیل کرنا شروع کر دیا. اور جو اچھے سیلرز ہوتے ہیں، اچھے دکاندار ہوتے ہیں، ان کو سیل کرنا آتا ہے اپنی پروڈکٹ کو. اور وہ اس کو پھر عورت کو، بہن جی کو، وہ پھر تیار کر لیتے ہیں کہ اب آپ میری دکان سے ہی اس کو لے کر کے جائیں گی، اب کسی دوسری دکان میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے نا، ہماری سائیکک کا جو نظام بنایا ہے، وہ یہی ہے کہ رغبت پیدا ہوتی ہے، پھر طلب پیدا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف ہماری سائیکک کا بھی نظام نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر سیلز پرسنز بھی رکھ دیے ہیں. یہ شیطان یہ سیلز پرسن ہے، اور یہ اتنا تیز سیلز پرسن ہے، یہ کبھی غافل نہیں رہتا ہم سے، یہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے اور ہماری رغبتوں کو بھانپتا رہتا ہے. جیسے ہی اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اس بندے کے اندر گناہ کی تھوڑی سی رغبت پیدا ہو رہی ہے، اب وہ فوراً اس گناہ کو مزین کر کے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ سیلز پرسن کے طور پر اس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے فائدے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. He seizes the opportunity immediately. اور یہ پھر انسان کو مائل کر لیتا، یعنی اس چیز کے اوپر تیار کر لیتا ہے کہ ہاں تم اس گناہ کو خرید لو، اس گناہ کو لے جاؤ اپنے ساتھ. لیکن یہ ایسا سیلز پرسن ہے، دنیا کے سیلز پرسن کی طرح سے بالکل یہ کام کرتا ہے. کہ جس طرح سے جب ان بہن جی کو وہ کپڑا پسند آ جاتا ہے نا, تو اب یہ جو ہے یہ اس کو سیل بھی کر دیتا ہے, کنونس بھی کر دیتا ہے, لیکن اس کو فری کا دیتا بھی نہیں ہے, فری کا بھی نہیں دیتا, بلکہ اس سے قیمت بھی وصول کر کے دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے شیطان جب ہمیں ہمارے اندر کسی گناہ کی طلب پیدا کر دیتا ہے, اب وہ ہم سے قیمت بھی وصول کرتا ہے. اور یہ قیمت وصول کرنا کس چیز کی قیمت, یہ نیکیوں کی توفیق کی قیمت وصول کرتا ہے ہم سے, یہ اللہ تعالی کی محبت کی قیمت وصول کرتا ہے ہم سے, یعنی ہمیں اللہ کی محبت سے جدا کرتا ہے, یہ ہمیں نیکیوں کی توفیق سے جدا کرتا ہے, حتیٰ کہ کبھی تو یہ نیکوں کی صحبت سے بھی جدا کر دیتا ہے. یہ وہ قیمت ہوتی ہے جب ہم اس شیطان کی ورغلانے میں آ کر کے گناہ کو بائے کر لیتے ہیں, یہ وہ قیمت ہوتی ہے جو کہ ہم پھر اس کو ادا کرتے ہیں. تو ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس رغبت ہی تو ہے, بس رغبت ہی تو ہے, اس سے زیادہ مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا. ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جب ہمارے اندر رغبت پیدا ہوئی یا ہماری اولاد کے اندر رغبت پیدا ہو گئی, تو اب ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے. Things are out of our control now. And the salesperson, the shaitan has now taken over. اب وہ اس کا کام ہے, اب وہ اس کی طلب پیدا کرے گا, اب وہ اس گناہ کو سیل کرے گا. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گناہ کی رغبت ہی پیدا نہ ہونے دیں, ہم گناہ کے ماحول ہی میں نہ جائیں, اپنی اولاد کو گناہ کے ماحول کے قریب بھی نہ جانے دیں. جبھی ہمارے پروردگار نے حکم دیا ہے لا تقرب الزنا, یہ نہیں کہا کہ زنا کرو نہیں, تم اس کے قریب مت جاؤ, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے, اس کا تعلق تمہاری ایسی نیچر کے ساتھ ہے, اگر تم اس کے قریب چلے گئے now the شیطان will take over, اب تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. تم نے اپنی اولاد کو ایسے ماحول میں ڈال دیا کہ جہاں پر ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, اب تم اس سے توقع یہ کرو کہ وہ نیک بن کر کے وہاں پہ رہے, وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رہے, نہیں, تم نے تو شیطانوں کے ہاتھ میں اس کو دے دیا, اب تم کیا توقع کر رہے ہو اس سے بچنے کی, اب تو شیطان کے ہاتھ میں سارا کا سارا معاملہ چلا گیا ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اور یہ ہم بہت بڑی بھول کر رہے ہیں اس وقت. شیطان نے بہت سارے مختلف نام دیے ہوئے, ہاں جی یہ بھی تو ضروری ہے اور وہ بھی تو ضروری ہے اور دنیا بھی تو ضروری ہے اور یہ بھی تو ضروری ہے وہ بھی تو ضروری ہے, اور اس بہانے وہ ہم سے یہ غلطی کروا رہا ہوتا ہے جو کہ سنگین ترین غلطی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا, ہم ہی رہ گئے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمانے کے لیے, ہم اللہ کی ساری نافرمانی کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ہر طرح سے حفاظت کریں. بھائی بات کو سمجھیں, اس کی اہمیت کو سمجھیں, اور اپنی اس فکر کو اپنی سوچ کو تبدیل کریں, پھر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ حفاظت ضرور فرمائیں گے. تو اس کانسیپٹ کو ہمیں بہت تفصیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نماز کے لیے درود شریف کی تسبیح کرنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنا, اور چوتھا معمول اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنے کی کوشش کرنا کہ میں علم اور ارادے سے اب گناہ نہیں کروں گا, بس ایک کوشش شروع کر دینا کہ میں اب گناہ چھوڑ دوں, یہی چوتھا معمول ہے, اسی کو وقوف قلبی کا نام دے دیا جاتا ہے. پانچواں معمول تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے مراقبہ کر لینا, پانچ منٹ دس منٹ جو بھی آپ کے لیے سہولت کا وقت ہو, بس آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے یہ تصور کرنا کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں بیٹھا اس کو سن رہا ہوں, یہ مراقبہ کہلاتا ہے. یہ پانچواں معمول ہے. اور چھٹا معمول کہ شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا کر کے اس کے ساتھ رابطہ رکھنا, مشورے وغیرہ کرنا, یہ چھٹا معمول ہے. تو اگر کوئی اس ترتیب میں آنا چاہتا ہے تو وہ اس ترتیب میں آ جائے, اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کے اوپر استقامت عطا فرما دیں گے. لیکن کوئی ترتیب اختیار کیے بغیر توبہ پر استقامت مل ہی نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ شیطان وہ اس کو اس توبہ کے اوپر ہرانے کی مستقل کوشش کے اندر لگا رہتا ہے. جس نے اس ترتیب کو اختیار نہیں کیا، کسی ترتیب کو اختیار نہیں کیا، وہ پھر شیطان کے واروں سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہ کل چھ معاملات بتاتے ہیں توبہ کلمہ پڑھانے کے بعد، وہ بھی آپ کو بتا دیے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دعا کر کے ختم کریں گے۔ تو آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اس نیت کو اپنے اندر جمائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی بات، تو جھکا جو نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من، تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر دیجئے سبحان رب العال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے کریم آقام، تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری سینوں کو روشن و منور فرما، اے اللہ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا، اے اللہ ہماری عقلوں کو عقل سلیم بنا، اے اللہ ہر طرف سے کفر، الحاد، بے حیائی، بے شرمی، اے اللہ ہمارے اوپر ٹوٹے پڑے آ رہے ہیں، اے اللہ ہماری اولادوں کے اوپر ٹوٹے پڑے آ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس تو اپنی حفاظت کے لیے بھی کچھ نہیں، اے اللہ کوئی اسباب نہیں، اے اللہ حتیٰ کہ ہماری عقلیں بھی جواب دے گئی ہیں، اے اللہ ہم اپنی حفاظت کیسے کریں گے، اپنی اولادوں کی حفاظت کیسے کریں گے، اے اللہ کفر اب باہر ہی نہیں، اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر آ چکا ہے، اے اللہ ہمارے وجودوں کے اندر آ چکا ہے، اے اللہ ہماری سوچوں کے اندر آ چکا ہے، اے اللہ اپنے اندر کے اس کفر کو ہم کیسے نکالیں، اے اللہ اپنے اندر کے اس گناہ کو کیسے نکالیں، اے اللہ آپ نے ہمیں اتنا شعور عطا فرمایا کہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اس سے نجات کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یقیناً آپ اس کے اوپر قادر ہیں کہ کفر کو ہمارے معاشرے سے بھی باہر نکال دیں، اے اللہ ہمارے ملکوں سے بھی باہر نکال دیں، اے اللہ ہمارے گھرانوں سے بھی باہر نکال دیں، اے اللہ حتیٰ کہ ہمارے وجود کے اندر جو کفر آ کے بیٹھ گیا ہے، اے اللہ اس وجود سے بھی باہر نکال دیں، اے اللہ ہماری سوچوں سے، ہماری خیالات سے اس کفر کو باہر نکال دیں، اے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں سچا پکا مومن بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں نفس کا بندہ بننے سے اب بچا لیجئے، اے اللہ نفس کی بندگی سے نجات دلا دیجئے، اے اللہ ہمیں توحید کے اوپر اب جمع فرما دیجئے، اے اللہ توحید کے اوپر اب مطمئن فرما دیجئے، اے اللہ توحید کے اوپر، اے اللہ اب ہمیں اللہ اب ہمیں تیار فرما دیجئے، اللہ ایک اخلاص کی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ جھوٹی جھوٹ کی زندگی، اللہ کتنی مشکل زندگی ہے جو ہم گزارتے پھر رہے ہیں، اللہ جھوٹ کی جھوٹ کے اندر تو ہمیشہ سے ایک بہت بڑا اللہ بہت بڑی کنفیوژن رہی ہے، اللہ جھوٹ کا تو یہ معاملہ ہے کہ اس کے پیر ہی کوئی نہیں ہوتے، اللہ اس کی تو ایک کوئی شکل ہی نہیں ہوتی، اللہ وہ تو کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا اللہ جس طریقے سے عیسائیت نے جھوٹ بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نہیں، اللہ تعالیٰ ایک نہیں بلکہ تین ہے، اللہ یہ جو ٹرینٹی ہے اللہ ان کا اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کسی کے آج تک سمجھ میں ہی نہیں آیا، اللہ یہی جھوٹ کی حقیقت ہے کہ اللہ یہ کسی کو کبھی سمجھ میں نہیں آتا، اللہ ہمیشہ اس کی وجہ سے انسانیت پریشان رہتی ہے، اللہ یقیناً ہم بھی جو پریشان ہیں، اللہ اپنی زندگیوں کے اندر انفرادی ہوں کہ اجتماعی ہوں، اللہ ساری پریشانیاں اس جھوٹ کی وجہ سے ہیں، اللہ اس جھوٹ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ سچی اور سچی توبہ کے لیے ہمیں قبول فرما دیجئے، اللہ سچی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ توحید، اللہ آپ کا ایک ہونا یہ ایک ایسی سچائی ہے اللہ جو کہ ہمارے پاس ہمیں ورثے میں ملی ہے، اللہ ہم پیدائشی مسلمان پیدا ہوئے، اللہ ہمیں تو بچپن سے اس بات کا سبق پڑھایا گیا لیکن اللہ ہم بڑے ہو کر کے اسی سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ روگردانی فرمانا شروع کر دیتے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اس ایک حقیقت کے اوپر، اللہ اخلاص کے اوپر، اللہ آپ کی ایک بندگی کے اوپر ہمیں جمع دیجئے، اللہ ہمیں بھی ابراہیمی اخلاص عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں بھی موسیٰ علیہ السلام کی اللہ غیرت ایمانی عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت عطا فرما دیجئے، اللہ کرم کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ حفاظت کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ مدد کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر تو پہلے بھی کسی قابل نہیں تھے لیکن اللہ اب تو بالکل ہی اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھ رہے ہیں، اللہ کسی قسم کی کوئی مدد ہمیں اللہ ایمان کے راستے پہ اب نظر نہیں آ رہی اللہ بلکہ دجل و فریب کے اندر پھنسے ہوئے اور مزید اس کی دلدل کے اندر دھستے ہوئے چلے نظر آ رہے ہیں، اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ آپ کے بغیر اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ جو بھی اسباب اختیار کرنے ہیں آپ اختیار فرما دیجئے، اللہ ہم سے تو اسباب کی سمجھ ہی اب نہیں آتی، اللہ آپ ہماری اس تنگ دستی کے اوپر رحم فرما دیجئے، اللہ ہماری زندگیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنے دین کی فکر کے لیے قبول فرما دیجئے، اللہ ہماری عقلوں کے اس دین کی خدمت کے لیے، اللہ دین کی مدد کے لیے استعمال فرما دیجئے، اللہ ہماری اوقات کو استعمال فرما دیجئے، اللہ ہماری صلاحیتوں کو استعمال فرما دیجئے، اللہ ہماری اولادوں کو استعمال فرما دیجئے، اللہ ہمارے گھروں کی بچیوں کو، عورتوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو استعمال فرما دیجئے، اللہ ہم ان سب کو اللہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ آپ جیسا بہتر سمجھتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں، اللہ ہم آپ کے اوپر بہترین اعتماد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کامل اعتماد کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے اوپر ایمان لے آتا ہے، آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کر دیتا ہے تو اب آپ اس کے ساتھ ہر معاملہ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے اوپر کامل اعتماد عطا فرما دیجئے، اے اللہ بھروسہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری نگاہوں کو ان دنیا کے اسباب سے اوپر اٹھا کر کے اے اللہ قیامت کے اوپر جمع دیجئے، اے اللہ قیامت کے دن کے اجر کے اوپر، اے اللہ قیامت کے دن کی عزتوں کے اوپر، اے اللہ ہماری فکروں کو، ہماری نگاہوں کو جمع دیجئے، اے اللہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چاہتوں کو، اے اللہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصلحتوں سے اے اللہ ہمیں اونچا بنا دیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ بہت تھوڑے سے ہیں، اے اللہ آج کسی سے بات ہوئی، اے اللہ کہہ رہے تھے کہ نیک بھی موجود ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں اور کفر اور کافری کا بہت زیادہ غلبہ ہے، ایمان بچانا بہت مشکل لگتا ہے لیکن اے اللہ یقیناً ان تھوڑوں سے ہی آپ اگر چاہیں تو اپنے دین کی خدمت دے سکتے ہیں، اے اللہ آپ تو وہ ہیں جو کہ اے اللہ چوٹی سے بھی بازوں کو مروا دیا کرتے ہیں، اے اللہ مچھر سے بھی اے اللہ نمرود کا دماغ ٹھکانے لگا دیتے ہیں، اے اللہ کسی چھوٹے کمزور شخص سے بھی اے اللہ فرعونوں کی پوری پوری اے اللہ لشکروں کو اے اللہ سمندر کے سپرد کر سکتے ہیں. اے اللہ آپ کے سامنے اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اے اللہ آپ ان اسباب سے بلند ہیں. اے اللہ ہم آپ کی طرف نگاہ کرتے ہیں, اے اللہ ہم آپ کے اس کے اے اللہ اس وعدے کے اوپر کہ آپ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے فرما دیا انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. اے اللہ ہم آپ کے ساتھ مدد کا گمان رکھتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے ساتھ اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں ان مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. اے اللہ آپ ہماری مددگار بن جائیے. اے اللہ ہمیں ان نیکوں میں شامل فرما دیجئے کہ جن کے بارے میں آپ نے اپنے قرآن میں فرما دیا کہ واللہ یتولی الصالحین, کہ اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں کا ولی ہوتا ہے, ان کا تو اے اللہ مولا ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں بھی ان نیکوکاروں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کا پیچھا چھوڑنے سے کہ اے اللہ ہماری بھی مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی اپنے تقوی طہارت والے بندوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ نیک بننا چاہ رہے ہیں لیکن بن نہیں پا رہے. اے اللہ اگر ہمارے دل میں یہ تمنا نہ ہوتی تو اے اللہ یہاں آنے کی ہمیں ضرورت ہی کیا تھی. اے اللہ بہت سارے دوسرے کام تھے جو نپٹا سکتے تھے. اے اللہ بہت سارے دوسرے مشاغل تھے جن کے اندر جا سکتے تھے. اے اللہ شام کا وقت تھا, اس شام کے وقت میں چھٹی کا دن تھا, اپنے بچوں کو لے کر کے کسی پارک بھی جا سکتے تھے. اے اللہ کسی مال بھی جا سکتے تھے. اے اللہ کوئی اور بھی تفریح کی مقام کے اوپر جا سکتے تھے, لیکن اے اللہ ان سب جگہوں کو چھوڑ کر کے اے اللہ آپ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے یہاں آ گئے کہ یہاں پر آئیں گے کچھ دین کی بات سننے کو مل جائے گی, ہم بھی کچھ نیکی کا مزہ چکھ لیں گے, گناہوں سے کچھ شاید بچنے کی توفیق مل جائے. اے اللہ لوگوں کی اس قربانی کو اے اللہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس عاجز کے گناہوں کی وجہ سے, اے اللہ کمی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کے آنے کو مسترد نہ فرما دیجئے. اے اللہ ان کے وقت کو ضائع نہ فرما دیجئے. اے اللہ ان کی تمنا کو اے اللہ ناکام و نامراد نہ فرما دیجئے. اے اللہ بے شک بہت گناہگار ہیں, اے اللہ کسی قابل نہیں ہے, لیکن اے اللہ آپ جو ہے وہ تو سب کے پروردگار ہیں. اے اللہ سب کا آپ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ تعلق ہے, اے اللہ براہ راست تعلق ہے. اے اللہ اپنے بندوں کے اوپر مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ ہم کسی کے ساتھ کوئی فائدہ مندی والا کام نہیں کر پا رہے, لیکن ہمیں نہیں آتا کسی کو نفع پہنچانا, لیکن آپ کو تو آتا ہے. اے اللہ آپ تو بہترین معاملہ کرنے کے اوپر قادر ہیں. اے اللہ آپ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہیں. اے اللہ بچا لیجئے. اے اللہ گناہوں کے مواقع سے بچا دیجئے. اے اللہ کفر اور الحاد کے اے اللہ ان جالوں سے بچا دیجئے. اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں کامل دین کے اندر داخل فرما دیجئے. اے اللہ ادخلوا فی السلم کافہ کا جو آپ نے حکم فرمایا, اے اللہ اس حکم کی تعمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ تکمیل فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو, والدین کو, اساتذہ کرام کو اے اللہ بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے. ہماری طرف سے اے اللہ ان کے حق میں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ان کے درجات کو اور بلند سے عظیم تر فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو, ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے جو بھی عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ جتنی بھی باقی ماندہ زندگی رہ گئی ہے, اے اللہ اس زندگی میں آپ کو راضی کر لینے کی, اے اللہ آپ کو منا لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جتنی زندگی ضائع کر چکے, اے اللہ اس کے اوپر نادم ہیں, شرمندہ ہیں, اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ آج اس وقت اے اللہ اس گناہ عظیم سے جو کہ آپ کی سب سے بڑی نعمت زندگی, اے اللہ اس زندگی کو ضائع کرنے سے اے اللہ ہم نے کیا, اے اللہ اس گناہ عظیمہ سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ آئندہ اس ضائع کرنے والے گناہ کو نہ لوٹانے کا ارادہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے ارادوں کو قبول فرما لیجئے. اور اے اللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم بھی کسی تشکیل کا حصہ بنیں گے. اے اللہ چاہے جس بھی شکل کے اہل حق کی تشکیل ہو, اے اللہ ہم اس کا حصہ بنیں گے تاکہ اے اللہ ہماری توبہ کی تمام شرائط مکمل ہو جائیں اور آپ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیں. اور اے اللہ باقی ماندہ زندگی میں اے اللہ اپنے نیک پرہیزگار بندوں میں ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بھی شامل فرما لیں. اے اللہ ہمارے اس ارادے کے اوپر اے اللہ ہمیں جما دیجئے, استقامت عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں بھی ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجئے, سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے, اے اللہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر مناجات کی لذت عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہماری اس بے ترتیب زندگی کو اے اللہ ترتیب وار بنا دیجئے, اے اللہ سنتوں سے مزین فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے گھروں کے جو بھی پریشانیاں ہیں, اے اللہ باہمی چپکلشیں ہیں, دشمنیاں ہیں, اے اللہ جو بھی ہیں, اے اللہ اپنی رحمت کی ایک نگاہ ڈال کر کے اے اللہ ان سب کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم دیندار کہلاتے ہیں, اے اللہ دین کا علم پڑھنے والے کہلاتے ہیں, دین کا علم پڑھانے والے کہلاتے ہیں. اے اللہ اگر ہم آپ کے دین کے اوپر نہ چل سکے, اے اللہ اگر ہم آپ کے دین سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو فائدہ نہ پہنچا سکے تو اے اللہ دنیا کے کسی دوسرے فرد کو کیا پہنچائیں گے. اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ صحیح معنوں میں دیندار بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.